الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزيد له منها ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اس کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ آیت قرآن ہی جس کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اسے آخرت کی کھیتی عطا فرما دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے وہ عطا کر دیتے ہیں، دے دیتے ہیں. لیکن جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اس کے لیے فرمایا کہ وما لہو فی الآخرت من نصیب، آخرت سے اس کو کچھ نہیں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دنیا تو ایک چٹیل میں، جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، تمہیں چاہیے کہ تم دنیا میں اپنی جنت تعمیر کرو، یعنی ایسے اعمال اختیار کرو کہ جن اعمال سے جنت میں آبادی ہوتی ہو، محلات بنتے ہوں، درخت لگتے ہوں، اور اسی طریقے سے نہریں اور دیگر چیزیں پیدا ہوتی ہوں، تو یقیناً یہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العزت لگائیں گے. یعنی اس کا میٹیریل ہمیں یہیں سے بھیجنا ہوگا، تعمیری ساز و سامان دنیا سے جائے گا، ورنہ فرمایا کہ جنت تو بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں کچھ نہیں. یہاں سے جو تم بھیجو گے اس کے مطابق وہاں تعمیر ہوتی رہے گی. بعض اعمال ایسے ہیں جس سے درخت لگتے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جس سے محلات تعمیر ہوتے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں جس سے جنت میں نہریں جاری ہوتی ہیں. تو مختلف اعمال ہیں جن کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہماری جنت بناتے رہتے ہیں. لیکن اگر دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت کا کوئی کام نہ کیا اور اس دنیا ہی میں ایسے منہمک رہے کہ آخرت کو بھول گئے، فرمایا وما لہو فی الآخرت من نصیب، تو دنیا کی کھیتی میں جو لگتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں اسے، کیونکہ بات یہ ہے کہ جہاں کے لیے محنت کرو گے اللہ تعالیٰ وہاں کی ترقی عطا فرما دے. تم دنیا کے لیے ترقی کرتے ہو، دنیا میں ترقی حاصل ہو جائے گی، آخرت کے لیے کرتے ہو، آخرت کی ترقی مل جائے گی، اور اگر دین دنیا دونوں کے لیے کرتے ہو تو دونوں کی ترقی مل جائیں گی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم آخرت کی ترقی کے لیے محنت بالکل نہ کریں اور چاہیں یہ کہ ہم جنت ہمیں مل جائے. یوں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دیں تو کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے اس پر، لیکن قاعدہ قانون یہی ہے جو اللہ رب العزت نے مرتب فرمایا. تو دنیا میں رہ کر کچھ اعمال ایسے اللہ نے بتا دیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم پر فرض کر دیں، جس کو فرض علی العین کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی پر فرض ہیں. مثلا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اپنی اپنی شرائط کے ساتھ. نماز کس پر فرض ہے، روزہ کس پر فرض ہے، زکوٰۃ کس پر فرض ہے، حج کس پر فرض ہے، لیکن جس پہ فرض ہے وہی کرے گا. فرض علی العین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ فرض کوئی اور آدمی ادا نہیں کر سکتا، نماز جب تک خود ادا نہیں کرو گے کوئی آدمی کہے کہ اچھا بھی آج کی نماز تمہاری طرف سے میں پڑھ لیتا ہوں، ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے روزہ، کوئی کہے کہ بھئی تم نہ رکھو آج میں رکھ لوں گا تمہاری جگہ، ایسا نہیں. زکات بھی اپنے مال کی خود ہی ادا کرنی ہوتی. اور اسی طریقے سے حج ہے، تو اصل تو یہی ہے کہ آدمی اپنا فرض خود ادا کرے، لیکن بعض اوقات ایسا معذور ہو جاتا ہے کہ آدمی خود نہیں کر سکتا اور آئندہ کرنے کی قدرت بھی اسے حاصل نہیں ہے بظاہر، تو ایسا آدمی کسی اور کو حج کرا سکتا ہے. تو بہرحال لیکن فرض علی العین کا مطلب بہرحال ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس فرض کو خود ادا کرے. اس کے مقابلے میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو فرض علی الکفایہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ان کو ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے وہ فرض ساقط ہو جاتا ہے. جیسے نماز جنازہ ہے، اگر کچھ مسلمان مل کر کسی مسلمان کی نماز جنازہ ادا کر لیں تو باقی سب سے فرض ساقط ہو جائے گا، لیکن اگر ایک آدمی بھی اس کی ادائیگی میں موجود نہیں ہے تو سب گناہگار ہوں گے. تو اسی طریقے سے بعض چیزیں واجب ہیں اور بعض چیزیں واجب علی الکفایہ ہیں. واجب کا مطلب بھی ہے کہ اس واجب کو آدمی خود ادا کرے، اس کی ادائیگی ضروری. اور واجب علی الکفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس واجب کو ادا کر لیں تو باقی سے وہ ساقط ہو جاتا ہے. اسی طرح سنت ہے، سنت علی الکفایہ ہے. رمضان المبارک کا جو ہم اعتکاف کرتے ہیں، تو اگر جو ہے محلے میں مسجد کے ایک آدمی بھی اگر محلے کا بیٹھ گیا اعتکاف میں، سب کی طرف سے ساقط ہوگی، سب کی طرف سے ادا ہوگی. لیکن اگر کوئی بھی نہ بیٹھا سب گناہگار ہوں گے. تو بہرحال کچھ اعمال اللہ رب العزت نے ہمیں بتلا دیے کہ بھئی ان اعمال کو انجام دو اور اس کے ذریعے سے تم اپنی آخرت جو ہے وہ بناؤ، تعمیر کرو. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ کچھ حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر. مثلا کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو دوسروں پر حق یہ ہے کہ اس بیمار کی عیادت کے لیے جائیں، بیمار پرسی کریں. البتہ اس میں بھی طریقے ہیں، بغیر طریقے کے، بغیر جانے بوجھے جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں، بعض اوقات نیت درست نہ ہونے کی وجہ سے بجائے اس پر ثواب ملنے کے گناہ ہوتا ہے. اب بیمار کی عیادت کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن نیت یہ ہے کہ صاحب اگر نہیں گئے تو وہ ناراض ہوں گے، نیت یہ ہے کہ اگر نہیں گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اپنے فلاں عزیز کو پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے. اگر یہ نیت ہوئی تو ہم بے شک عیادت بھی کر لیں، اس پر ہمیں کوئی اجر و ثواب نہیں. اس لیے وہاں پر بھی نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ شریعت نے چونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق رکھا ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے میں جاؤں گا. اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت فرمایا کرتے تھے، اس لیے میں بھی اس سنت کی اتباع میں، آپ کے اس طریقے کی اتباع میں اس کی بیمار کی عیادت کے لیے جاؤں گا. اب اگر نیت صحیح ہوگی تو دیکھیے اجر و ثواب کا ثواب بنے گا، ورنہ بعض لوگوں کی عیادت بھی ایسی ہوتی ہے بس. اور پھر اس میں بھی اس کا لحاظ رکھے کہ بھئی عیادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو بیمار کو تکلیف میں ڈال دیں. بعض لوگ بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں تو وہاں جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں بس. اب بیمار دل میں سوچتا ہے کہ میں اٹھے تو میں آرام کروں، سوؤں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جا کر بس دھرنا دے دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں. اس لیے اس سے ہی منع فرما، بلکہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جاؤ، بیمار پرسی کرو، اس کو تسلی دو اور اس کے بعد پھر آ جاؤ. زیادہ دیر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں. بعض لوگ عیادت کرنے کے لیے محض اس لیے نہیں جاتے کہ صاحب آپ وہاں جائیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کے جانا پڑے گا، آخر بیمار ہیں تو پھل تو لے جانا ہی پڑے گا، اور نہیں تو کوئی بسکٹ کا ڈبہ وغیرہ لے جانا پڑے گا، اور اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوئی تو پھر جو ہے وہ اچھا نہیں، کوئی کیا کہے گا جی بغیر اس کے آگے ایسے آگے، یہ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو یاد رکھیے عیادت کے لیے ان چیزوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ صاحب ضرور فروٹ لے کر جائیں، ضرور پھل لے کر جائیں. ضروری مت سمجھیے، اگر ضروری سمجھیں گے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، غلط ہو جائے گی. کوئی اگر ویسے لے کے چلا جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اس کی وجہ سے عیادت کو مت چھوڑیے، یہ رکاوٹ نہ بنے یہ چیز. اور دوسرا یہ کہ جب وہاں جائیں تو نیت درست ہو. تیسرا یہ کہ وہاں جا کر بیٹھ نہ جائیں. البتہ بعض لوگوں کو، مریض کو لوگوں سے انسیت ہوتی ہے، ان کا بیٹھنا اسے اچھا معلوم ہوتا ہے، اس کے بیٹھنے سے اس کو تقویت ملتی ہے، تو اگر ایسا آدمی جا کے بیٹھ جائے اور اس کو بھی اس سے تقویت مل رہی ہو، خوشی ہو رہی، پھر کوئی حرج نہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً حضرت مولانا اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد کہا کہ اچھا حضرت اجازت دیجیے. فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ مسئلہ تمہارے لیے نہیں ہے کہ تھوڑی سی دیر عیادت کرو اور بھاگ جاؤ. یہ ان کے لیے جس سے مناسبت نہیں ہوتی، جن کے بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی زیادہ بیٹھے تو آرام میں خلل پیدا ہو رہا ہے، ان کے لیے یہی حکم ہے کہ آئیں عیادت کریں اور جائیں. لیکن جن سے مناسبت ہو، جن کے بیٹھنے سے تقویت مل رہی ہو، آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہو، تو وہ اگر مریض کے پاس بیٹھے تو فرمایا تم بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے وہ حکم نہیں ہے. مجھے ہی پتا ہے کہ تم نے کچھ مسائل پڑے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ طریقے سے عیادت بھی کرے تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہوگا. اسی طریقے سے سلام کا جواب دینا، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور بعض صحابہ اکرام کا تو معاملہ یہ تھا کہ وہ بازار صرف اس لیے جاتے تھے کہ جا کر لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں گے اور ان سے دعائیں لیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کی، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا. تو آدمی اس سنت کو زندہ کرے. آج یہ بھی جو ہے وہ سنت مردہ ہوتی جا رہی. اب تو جب تک کوئی تعارف نہیں کراتا سلامی کوئی نہیں کرتا. سلام یعنی ہم کھڑے ہیں، نہ سلام نہ دعا، جس سے ملنا ہے اس سے مل لیے اور باقی دو تین آدمی کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، لیکن بعد میں کہتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں صاحب ہیں. اچھا السلام علیکم، پھر سلام کرتے ہیں، پھر جواب دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ ہم اسے پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہو. علامن عارف تھا ومن لم تعرف، حدیث میں آتا ہے تم پہچانو یا نہ پہچانو تمہیں یہ پتا ہے کہ مسلمان ہے تو السلام علیکم و رحمۃ اللہ کہتے. نام لے کر بھی سلام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. استاد جی السلام علیکم، اس کا مطلب اسے استاد جی کو سلام کیا، باقی جو ہے ان کے تو سلام نہیں کیا آپ. اس لیے سلام بھی عام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ سب کو سلام پہنچ جائے. اب اگر ان میں سے ایک نے بھی جواب دے دیا تو انشاءاللہ سب کی طرف سے فرض ثابت ہو گیا. یہ الگ بات ہے کہ کہنا سب کو چاہیے وعلیکم السلام، اس میں کوئی حرج نہیں. تو بہرحال یہ سارے طریقے ہمیں شریعت نے سکھلائے ہیں کہ جو طریقے اختیار کرو ان کو طریقوں سے اختیار کرو، جیسے بزرگوں نے بتایا اس طریقے پر اختیار کرو، اپنی نیت کو درست کر کے. اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ میت کے پیچھے چلنا، نماز جنازہ پڑھنا، تدفین میں شرکت کرنا، یہ سب بھی مسلمان ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. اور یہ آخرت کی کھیتیاں ہیں جو ہم دنیا میں انجام دیں گے، یہ کھیتیاں بوئیں گے آخرت میں کاٹیں گے. لیکن اس کے لیے بھی وہی ہے کہ آدمی نماز جنازے میں شرکت کے لیے جا رہا ہے، نیت درست ہو. بعض لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ صاحب اپنی شکل دکھا کے آ جاؤں، اگر وہ نہیں دیکھے گا تو سمجھے گا جنازے میں تو ناراض ہوگا، اس لیے جا رہے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. نماز جنازے میں شرکت اس لیے ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے صاحب دیکھو مرنے میں بھی نہیں آئے. تو یہاں مقصود شریعت کی اتباع نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع نہیں ہے، بلکہ اس تان سے بچنا ہے جو بعد میں اسے ملنے والا ہے. اس لیے اس نیت سے جانا بھی درست نہیں ہے، بلکہ وہاں پر بھی جانا ہو تو اس نیت سے جائے کہ شریعت نے مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر رکھا ہے تو میں اس مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے نماز جنازہ میں شرکت کر رہا ہوں، اور اسی طریقے تدفین میں شرکت کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اور پھر تدفین تک شریک رہے اسے دو قیرات اجر و ثواب ملے. صحابہ نے پوچھا قیرات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دو عظیم پہاڑوں کا اجر و ثواب. بعض صحابہ اکرام کو جب یہ روایت پہنچی تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ تم نے خود سنی ہے یہ بات کہ اتنا اجر و ثواب ملتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں میں نے خود سنا ہے. تو انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ افسوس ہم نے اب تک بہت سے قیرات ضائع کر دیے. اصل میں آخرت کا نقصان وہ صحیح سمجھتے تھے کہ ہمارا ذاتی نقصان، ہم آخرت کے نقصان کو نقصان ہی نہیں سمجھتے. دنیا کا نقصان ہو جائے، کسی کے لاکھ روپے ضائع ہو جائے کہیں چلے جائیں، یا جو فائدہ حاصل ہونا تھا وہ فائدہ حاصل نہ ہو، دس آدمی سے کہے گا کہ بھائی مجھے نقصان ہو گیا کاروبار، کوئی پلاٹ خریدنا تھا نہ خرید سکا وقت پر، اب لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے اتنے کا مل رہا تھا اگر میں لے لیتا تو مجھے کروڑوں کا فائدہ ہو جاتا، افسوس میں نے نہیں خریدا وقت پہ اب نقصان ہوگی. لیکن آخرت کا بڑے سے بڑا نقصان ہماری نظر میں نقصان ہی نہیں ہوتا. اصل اسی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ آخرت کا نقصان عظیم نقصان. تو صحابہ اکرام کو اصل میں اس نقصان کی دنیا کے نقصان سے زیادہ فکر ہوتی تھی. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شخص جب نماز کے لیے جماعت میں شریک ہونے کے لیے نہیں آتا تھا اور وہ پکا نمازی ہوتا تھا تو صحابہ کرام اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے. جس طرح کوئی گھر میں موت واقع ہو جائے تو لوگ جاتے ہیں تعزیت کے لیے, تو اس طرح جاتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ آج نماز میں شریک نہیں ہوا. اتنا افسوس ہوتا تھا, نقصان ان کا سمجھتے تھے کہ آخرت کا نقصان ہو گیا. کسی کے گھر میں ڈاکہ پڑ جائے, خدا نہ کرے آدمی کو پتہ چلے تو 10 آدمی جاتے ہیں اس کو تسلی کے لیے, کبھی بڑا افسوس ہوا. اسی طریقے سے اگر نماز میں شریک نہیں ہوتا تھا کوئی مسلمان تو جایا کرتے تھے اس کے لیے کہ جا کر اس کے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہو گیا, اتنا بڑا نقصان ہو گیا تمہارا کہ جماعت میں شریک نہ ہوا. تو ان صحابی نے کہا کہ اتنا بڑا نقصان اب تک ہو گیا میرا اور ہمیں معلوم نہیں تھا, ہم نے بہت سے افسوس خیرات ضائع کر دیے. اصل بات یہ ہے کہ فکر آخرت پیدا ہو جائے اور اجر و ثواب کو ہم واقعتاً آخرت کی کرنسی سمجھیں اور اس کو حاصل کرنے کی فکر کریں, یہ بہت بڑی نعمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں بہت سے طریقے بتلا دیے, ان میں سے ایک یہ بھی کہ کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہونا. یہاں دیکھیے جنازے میں تو شریک ہوتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لینی چاہیے, پھر اس کے بعد جنازے کو کندھا دینا یہ بھی سنت ہے, لیکن اس میں سنت طریقہ یہ ہے کہ 40 قدم کم از کم ایک آدمی چلے. ہمارے یہاں یہ سنت بھی معدوم ہوتی جا رہی ہے, ایک قدم بھی ابھی نہیں چل پاتے کہ دوسرا آدمی اس سے لے لیتا ہے, پھر تیسرا لے لیتا ہے, پھر چوتھا لے لیتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ اس کو اٹھانے ہی نہیں دیتا. طریقہ یہ کہ پہلے داہنی جانب دائیں کاندھے پر آگے کی طرف 10 قدم چلے, پھر پیچھے داہنی جانب, پھر اسی طرح آگے بائیں جانب, پھر بائیں جانب پیچھے بائیں کاندھے پر, اس طرح تقریباً 40. الا یہ کہ چونکہ ہماری شریعت فطرت دین فطرت ہے ہمارا الحمدللہ, تو اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے, اگر آپ اس نیت سے لے لیں کہ بھئی بوڑھا آدمی ہے, ضعیف ہے, اس کمزور ہے, اگر اس سے آپ لے لیں 1-2 قدم کے بعد تو بھی کوئی حرج نہیں, کیونکہ اس سے اسے تکلیف ہوگی, اس نے کاندھے پہ تو اٹھا لیا لیکن بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے اگر آپ نے اسے لے لیا اس میں حرج نہیں, لیکن ویسے آدمی کم از کم 10 قدم چلے. اسی طریقے سے ایک غلط طریقہ یہ ایجاد ہو گیا کہ جناب چلتے ہوئے زور زور سے کلمہ شہادت پڑھتے ہیں. یاد رکھیے جو شریعت کا مقصود ہے اس کو ہم فوت کر دیتے ہیں. نماز جنازے کے بعد جب جنازہ کاندھے پہ اٹھاتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ رواج ہے اور اس کو بڑا دین کا کام سمجھتے ہیں کہ کلمہ شہادت زور سے پڑھا اور بعد میں سب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا ورد شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ نہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, نہ صحابہ نے کیا, نہ بزرگان دین سے ایسا کوئی عمل ثابت. اصل تو ثابت یہ بات ہے کہ نماز جنازہ تم میت کو لے جاؤ قبرستان تو خاموشی کے ساتھ چلو, خاموشی سے چلنا یہ سنت ہے. ہم نے ہر کام میں کچھ نہ کچھ ایجاد کر لیا ہے اور دین پر عمل کرنا یعنی بجائے اس کے کہ وہ عمل ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہو, غلط طریقے اختیار کرنے کی وجہ سے اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی نہیں ملتا. تو اس لیے یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اگر کوئی پڑھنا ہی چاہتا ہے تو زیر لب پڑھے, زبان سے پڑھتا رہے خاموشی کے ساتھ, ذکر کرتا رہے اور دل دل میں پڑھتا رہے. اصل اس وقت کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم موت کا مراقبہ کریں کہ دیکھو بھائی یہ بھی دنیا میں ہماری طرح چلتا پھرتا تھا, بڑا کاروبار تھا لیکن آج دنیا سے جا رہا ہے, ایک دن میں بھی اسی طریقے سے لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کے جا رہا ہوں گا, پتہ نہیں کاندھا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. اصل سوچنے کی چیزیں تو یہ ہیں کہ جب جنازہ جا رہا ہو تو ہم یہ کام کریں, یہ کام تو کوئی کرتا نہیں, ایک کاندھا دے دیا اس کے بعد پھر دنیا کی باتیں ہو رہی ہوتی, نفع نقصان کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں, یہ سارے کام ہم نماز جنازہ کے بعد جنازے میں شریک ہیں, بس میں بیٹھے ہوئے تو اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے اور قبرستان پہنچ گئے تو یہ گفتگو جاری رہتی ہے, لوگوں کی غیبتیں ہوتی ہیں, الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں, نفع نقصان کی باتیں ہوتی ہیں اور نہیں ہوتی تو آخرت کی فکر نہیں ہوتی. یہ نہیں سوچتا آدمی کہ ایک دن میں نے بھی جانا, یہ اتنا بڑا جو شہر آباد ہے, قبرستان آباد ہے, آخر ایسے تو آباد نہیں ہو گیا, ہمارے جیسے انسان تھے جو چلتے پھرتے تھے لیکن آج دنیا میں نہیں رہے اور یہ قبرستان آباد اور کل میں نے بھی یہاں آنا ہے. تو بہرحال یہ وہ حقوق ہیں جو شریعت اسلامیہ نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر رکھے ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سے حقوق ہیں لیکن ان حقوق کی صحیح ادائیگی, ان کا صحیح طریقہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے ہمارے. اسی طرح سے دیکھیے چھینک ایک مسلمان کو آئی, یہ بھی حقوق میں سے ایک حق ہے ایک مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہو. امام ابو داؤد جن کے ابو داؤد شریف ہے درس نظامی میں سیاستہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، ایک مرتبہ ساحل سمندر پہ تھے بندرگاہ پہ، اور غالباً وہاں جہاز میں ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، تو چونکہ وہ تھوڑا سا جہاز دور تھا تو ایک کشتی کرائے پہ لی اور پھر وہاں قریب گئے اور جا کے اس کو کہا یرحمک اللہ، اور اس نے انہیں جواب دیا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. تو ایک آواز آئی غیب سے کہ ابو داؤد آج تو تم نے 2-3 آنے میں جنت خرید لی یا 3 پیسوں میں جنت خرید لی. نہ جانے انہوں نے کس جذبے کے تحت اور کس اخلاص کے ساتھ اس سنت پر عمل کیا تھا. یقیناً کوئی ان پہ فرض اور واجب نہیں تھا کہ بھئی وہ کشتی کرائے پر لیتے اور جا کے جب وہاں جا کے کہتے، ورنہ تو وہاں سے بھی کہہ سکتے تھے یرحم کر لو، لیکن انہوں نے تاکہ اس کو بھی سنائی دے جائے اور وہ بھی سن لے کے یرحم کر اللہ جواب دیا. بات یہ کہ الحمدللہ کہنا تو سنت، اصل میں یہ جو جمائی آتی ہے ہمیں یہ شیطان کی طرف سے اثرات میں سے اس کے، اور جو چھینک آتی ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض بیماریاں انسان کے جسم پر حملہ کرنے والی ہوتی ہیں تو وہ چھینک اس حملے کو روک دیتی. اس بنیاد پر ہمیں کہا گیا کہ الحمدللہ کہو. ایک بیماری کی وجہ سے چھینک آتی ہے، جیسے نزلہ، زکام، الرجی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک چھینک حالت صحت میں آتی ہے جو ایک یا دو دفعہ آ کے رہ جاتی ہے، تو یہ اصل میں اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتی ہے جس سے انسان کے مسام کھل جاتے ہیں اور ایک بیماری جو حملہ آور ہوا چاہتی ہے وہ اس کا حملہ رک جاتا ہے. تو یقیناً اس پہ ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اور ایک مسلمان کو کہنا چاہیے الحمدللہ. تو جو آدمی یہ الحمدللہ سنے اب اس پر یہ حق رکھا شریعت نے، بلکہ واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، اور پھر چھینک والے جس کو چھینک آئی تھی اسے کہنا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت دے اور تیرے احوال کی اصلاح کرے. دیکھیے 3 دفعہ ذکر ہو گیا معمولی چھینک کی وجہ سے. البتہ جیسا کہ دین فطرت ہے ہمارا، بعض اوقات بعض لوگوں کو کسی بیماری کی وجہ سے برابر چھینکیں آتی جا رہی ہیں، تو 2-3 دفعہ کے بعد اگر جواب نہ دے تو کوئی گناہ نہیں. پھر یہ کہ 10 آدمی بیٹھے ہیں اگر کسی ایک نے بھی جواب دے دیا سب کی طرف سے کافی ہے، ہر آدمی کو ضرورت نہیں جواب دینے کی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے، انہیں چھینک آئی، آپ نے جواب دیا یرحمک اللہ، اور پھر دوبارہ انہوں نے الحمدللہ کا چھینک آئی، آپ نے یرحمک اللہ، غالباً 3 مرتبہ اس نے الحمدللہ کا اور آپ نے یرحمک اللہ کا. تو اس سے ہی پتہ چلا کہ 3 مرتبہ تک کم از کم جواب دے دے تو کوئی حرج نہیں، اور بعد میں فرمایا کہ 4th دفعہ بھی کہہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اب پابند نہیں ہے کہنے کا، جواب دینے کا. اور بعض روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کو جب 4th مرتبہ چھینک آئی اور تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو آدمی زکام والا ہے، مطلب یہ تو بیماری کی چھینک ہے، پھر آپ نے جواب نہیں دیا. اس سے ہمیں راہ عمل مل گیا کہ اگر کوئی اس کے بعد جواب نہ دینا چاہے تو کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے ایک شخص کو چھینک آئی، آپ نے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ فرمایا. ایک اور صحابی کو چھینک آئی، آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا، تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ دیر پہلے ایک صحابی کو چھینک آئی تھی، آپ نے یرحمک اللہ کہہ کے دعا دی تھی، لیکن آپ نے مجھے تو دعا نہیں دی. فرمایا اس نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے میں نے یرحمک اللہ کہہ دیا، تم نے الحمدللہ نہیں کہا اس لیے میں نے یرحمک اللہ نہیں کہا. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اس وقت جواب دینا ضروری ہے جب کوئی آدمی الحمدللہ کہے. اگر کوئی آدمی الحمدللہ نہیں کہتا تو گویا اس نے اس دعا کے حق سے اپنے آپ کو محروم کر لیا. اس لیے جب آدمی کو چھینک آئے الحمدللہ کہے، اور جواب میں سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر یہ چھینک والا یہدیکم اللہ کہے، تو دیکھیے اس سے تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے. اصل میں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت سے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ ہے اور آخرت کی کھیتی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. تو یہ جو اعمال بھی ہیں ان اعمال کے نتیجے میں بظاہر تو ہم دنیا کے کام انجام دے رہے ہیں کہ کسی کی عیادت کے لیے چلے گئے، کسی کی تعزیت کے لیے چلے گئے، اور کسی کے جنازے میں شریک ہو گئے، کسی کی تدفین میں شریک ہو گئے، یہ آدمی سارے کام انجام دیتا ہی ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ اس کو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا حق سمجھ کے انجام دے، ایک یہ کہ سنت کی اتباع میں ہم کام انجام دیں، تو یقیناً یہ ہمارے لیے آخرت میں درجات کی ترقی کا ذریعہ بن جائیں گے، اور ان اعمال کے ذریعے سے ہماری جنت آباد ہوتی چلی جائے گی. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی طرف فکر کریں. آج دنیا کی بڑی فکر ہوتی ہے لیکن آخرت کی طرف ہماری ایسی فکر نہیں ہوتی. حقیقت یہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب دین کے ساتھ دنیا بھی ہے. تو بھائی اس سے کون منع کرتا ہے؟ دنیا میں جتنا رہنا ہے یقیناً اس کے لیے محنت کوشش بھی کرنی ہے, لیکن بات یہ ہے, انصاف کی بات میں کہتا ہوں اور آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ کم از کم ویسے تو زیادہ ہونی چاہیے آخرت کے لیے کوشش, لیکن کیا انصاف کی بات یہ نہیں ہے کہ اگر ہم 12 گھنٹے دنیا کو دیتے ہیں تو 12 گھنٹے آخرت کے لیے ہوں؟ 12 گھنٹے اگر ہم دنیا میں کمائی کے لیے لگاتے ہیں سارا, تو 12 گھنٹے آخرت کے لیے نہیں ہونے چاہیے؟ انصاف تو یہی ہے, لیکن کم از کم ہم فرائض و واجبات و سنت پر ہی عمل کر لیں, اور ان جو اعمال ہمیں بتائیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے جو حقوق ہیں ان پر ہی عمل کر لیں اور صحیح نیت کے ساتھ عمل کر لیں, تب بھی یقیناً اللہ رب العزت تو ہمیں ہماری مغفرت فرمائی دیں. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, اس طرف ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنی آخرت بنانے کی طرف بھی توجہ کریں. آج دنیا کہ میں اس قدر انہماک ہے کہ آخرت کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی, آخرت کے نقصان کو اپنا نقصان ہی نہیں سمجھتے. بس ضرورت جس دن ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ ہم آخرت کا نقصان کر رہے ہیں, اسی دن انشاءاللہ ہم راہ راست پہ آ جائیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے بار بار جو ہے اس کا فرمایا ہے کہ وما هذه الحياة الدنيا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان ہے. دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی, دنیا کی جو ہے وہ لشپش چکا چون آخرت سے غافل نہ کر دے. اس لیے آخرت کی فکر کی بے انتہا ضرورت. اب یقیناً جب تک ہمیں اس کا علم نہیں ہوگا آخرت کی طرف توجہ کیسے ہوگی؟ تو اتنا علم بھی ضروری ہے جس سے ہماری توجہ آخرت کی طرف ہو جائے. الحمدللہ بزرگان دین اس کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں الحمدللہ اس سال تعلیم بالغاں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے 2 گھنٹے کے لیے, اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں, 80 سال کا بوڑھا بھی آ سکتا ہے. صبح 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک یہاں مدرسہ بیت المکرم میں الحمدللہ یہاں پر تعلیم بالغاں کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے, جو 3 سالہ کورس ہوگا, جس میں ضروریات دین انشاءاللہ جو لوگ چاہیں گے سیکھنا وہ سیکھ جائیں گے. اس میں قرآن و حدیث, فقہ اور تفسیر یہ پڑھائی جائے, اس کے علاوہ عربی زبان بھی انشاءاللہ کسی قدر, اور اسی طرح دین سیکھنے میں جو معاون علوم ہیں وہ بھی انشاءاللہ سکھائے جائیں گے. تو الحمدللہ ہمارے ہاں اسی لیے تاکہ آخرت کی فکر ہو, ہمارے پاس کچھ دین کا علم بھی آ جائے, تو یہی سوچ کے الحمدللہ یہاں پر بزرگان دین نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے, اور جگہ بھی یہ سلسلہ جاری ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ اس سال سے شروع ہو رہا ہے, تو جو حضرات اس طرف توجہ کریں اور چاہیں کہ وہ دین سیکھنے کے لیے تشریف لائیں تو ہمارے یہاں جو دفتر ہے وہاں پر رجوع کریں اور داخلہ لے لیں, فارم وغیرہ بھر دیں. تو صبح 8 سے لے کے 10 بجے تک کا وقت فی الحال رکھا ہے, اور مزید یہ کہ اگر لوگ زیادہ ہوں گے اور شام کے اوقات میں بھی اگر کوئی چاہے گا تو اگر کوئی ایسی ترتیب ہو گئی تو انشاءاللہ شام کے اوقات میں بھی کلاسیں شروع ہو سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے یہ کہ کم از کم معتد بھی ایسی تعداد ہو لوگوں کی کہ جس کے لیے باقاعدہ کلاس شام کے وقت میں بھی ہو سکے. تو صبح کے وقت میں کچھ لوگ آ بھی گئے ہیں, مزید چاہیں تو وہ داخلہ لے سکتے ہیں. غالباً اتوار سے یا پیر سے پڑھائی شروع ہوگی, تو اگر ہماری توجہ کاش اس طرف ہو جائے, اس کی ضرورت بھی ہے ہمیں کہ ہم دینی علوم سے بالکل نابلد ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنی آخرت سے بھی نابلد کی فکر سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کی فکر عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب